الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. مضمون کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کا ذکر کرتا ہوں کہ میرے مرشد میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت کے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ، کیسی آواز ہو رہی ہے بھائی؟ دیکھو نا تم، ایسی گونج پیدا ہو رہی ہے، یا اسپیکر سائڈ کے کھلے ہوئے ہیں کیا؟ ٹھیک کرو نا آواز کو، اب بیان کریں یا تم لوگوں کو یہ ہدایت دیں اس میں بیٹھ کے. تو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ سے ایک ہندو نے سوال کیا کہ آپ کا اسلام کیسا ہے، حدیث شریف میں آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسلم من سلیم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے اس کو مسلمان کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس سے مراد مسلمان کامل ہیں. ایسا ہی نہیں ہے کہ اگر کسی نے زبان سے کسی کو اذیت دی یا ہاتھ سے اذیت دی تو وہ مسلمان نہیں ہے. یہاں کمال اسلام مراد ہے، پرفیکشن آف اسلام، کمال اسلام. ایک بات کا جواب ہو گیا نا. دوسری بات کہ وہ جو ہندو نے اعتراض کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں کو مارو، زبان سے اذیت دو اور ہاتھ سے اذیت دو، تو حضرت نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا. اب حضرت کا جواب سنیں. فرمائے کہ بھائی بات یہ ہے کہ مسلمان کا مسلمان سے زیادہ میل جول ہوتا ہے، کاروباری معاملات، معاشی اور معاشرتی لین دین، ملنا جلنا مسلمان کا مسلمان سے زیادہ ہوتا ہے. لہذا جب اس کے اخلاق میں ترقی ہوگی اور اس کو اس بات کی فکر پیدا ہوگی کہ میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے، تو قاعدہ یہ ہے کہ جب انسان کسی زیادہ چیز کے اندر کسی بات کا عادی ہو جائے تو کم پر کنٹرول اور قابو کرنا تو خود ہی آسان ہوتا ہے. قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ فارمولا. یعنی ایک آدمی کی کسی کام کی زیادہ عادت ہے تو کم پر کرنا تو خود ہی آسان ہوتا ہے. لہذا مسلمان کا جب مسلمان سے زیادہ میل جول اور ملاقات ہے اور وہ مسلمان مسلمانوں کے ساتھ اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھ کو قابو رکھے گا تو غیر مسلم جس سے بہت کم ملاقات ہوتی ہے، میل جول ملنا جلنا کم ہوتا ہے، تو وہاں تو زبان اور ہاتھ خود ہی قابو میں رہیں گے. بس وہ ہندو حیران ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ غیر مسلم سے ملے گا تو اس کو بھی ہوگا کہ میری کسی حرکت کی وجہ سے یہ اسلام سے دور نہ ہو جائے، اور جب اس کی عادت مسلمانوں سے مل جل کر اس کی عادت کے اندر یہ پختگی پیدا ہو جائے کہ میری زبان اور میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کو اذیت نہ ہو، تو جب مسلمانوں پر مشق کرنے سے اس کی یہ عادت پیدا ہو جائے گی تو غیر مسلم سے خود ہی بچے گا، اور جو عادت پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ عام ہوتی ہے. ایک جواب. دوسرا ایک نقطہ ہو گیا. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اذیت زبان سے ہوتی ہے، پھر ہاتھ سے ہوتی ہے، پاؤں سے بھی ہوتی ہے. پاؤں سے بھی تو انسان کسی کو اذیت پہنچاتا ہے. تو اس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ کثیر الوقوع اعضاء، یعنی وہ جسم کے پارٹس آف دا باڈی اور جسم کے وہ حصے کہ جو زیادہ استعمال میں ہوتے ہیں، جب اس پر قابو پا لے گا تو کم استعمال والے کو قابو کرنا تو زیادہ آسان ہے. نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مثلا انسان کی جب لڑائی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے زبان چلتی ہے، وہ تو نے مجھے سمجھا کیا ہے، پہلے زبان چلاتا ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے سنائے کرتے تھے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک عورت آئی، اس عورت نے آ کر شکایت کی کہ میرا شوہر میری پٹائی کرتا ہے، مجھے مارتا ہے، اور یہ بے شرمی کا کام ہے، کیونکہ ایک عورت جو کمزور ہے اس پر ہاتھ اٹھانا یہ تو بہت ہی مقابلے کا ہو، اگر برابر کا ہو تو بات سمجھ میں بھی آئے. کمزور عورت پر ہاتھ اٹھانا یا اس کو دھمکی دینا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ تو کم ظرفی کی. بہرحال اس عورت نے شکایت کی تو وہ بزرگ سمجھ گئے، اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اتقو فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، یعنی ہوشیار رہو معنی میں. فإنه ينظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کیا مطلب اتقو کے یہاں معنی ڈرنے کے ویسے ہیں، لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں کی بات سے انکار نہ کرو. وہ سمجھ اللہ تعالیٰ جو ان کی فہم میں نور عطا فرماتے ہیں، اس لیے ان کی نظر کچھ اور ہوتی ہے. تو اس عورت کی سمجھ گئے کہ یہ اصل میں زبان چلاتی ہے، اور شوہر کو غصہ آتا ہے تو پھر عورت کیا بولتی ہے، ہمت تو مار کے دکھا، اب اس سے تو اچھا خاصا انسان کا دماغ خراب ہوگا. لہذا یہی ہوتا تھا، زبان چلاتی تھی. ان بزرگ نے فرمایا اچھا پانی کی بوتل لاؤ، میں اس پر دم کرتا ہوں. دم کر کے فرمایا کہ دیکھو اس پانی کو استعمال کرنا. پوچھا حضرت کیسے؟ فرمایا اس پانی کو منہ میں رکھنا، اور جب شوہر غصہ کرے ڈنڈا اٹھائے تو اس کو پہنا منہ میں رکھ لینا، لیکن نہ پینا نہ باہر نکالنا، نہ نگلنا نہ اگلنا. اب اس کے بعد وہ شوہر گھر گئی پانی لے کر، شوہر غصہ آیا، کوئی بات ہوئی، غصہ آیا، اس نے پانی لیا، جس شوہر گیا ڈنڈا اٹھانے کے لیے، پٹائی کرنے کے لیے، اس نے پانی لیا، جلدی سے پانی لیا اور ایسے منہ پھلا کے بیٹھ گئی. اب وہ شوہر آیا اس نے کچھ بولا تو آگے سے اب اس شوہر کو بھی ہنسی آ گئی، بجائے ڈنڈا مارنے کے اس نے ڈنڈا رکھ دیا. 3 مہینے تک ایسے ہوا، ایک ڈنڈا نہیں پڑا. اب وہ عورت آئی ان بزرگ کے لیے حلوہ بھی لے کر آئی شکریہ کے لیے کہ آپ کے دم کے ہوئے پانی کی برکت ہے کہ میں نے 3 مہینے سے ڈنڈا نہیں کھایا بلکہ میرے شوہر نے مجھے انڈا کھلایا اور مرنڈا پلائی. تو وہ بزرگ ان بزرگ نے اس عورت سے لے لیا، چلو بھائی محبت سے. تو جب وہ چلی گئی تو شاگردوں مریدوں سے فرمایا اصل میں اس کی زبان چلانے کی، میں نے کوئی دم کیا وہ کوئی پانی کا اثر نہیں تھا، بس اس کی زبان بند کر دی. تو انسان یہ جو زبان ہے نا، جھگڑا اس سے ہوتا ہے. اس لیے جو زبان چلانے کی عادت ہے، بولنے کی عادت ہے، اس لیے لوگ ہمارے یار لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں دنیا کے ہر ٹاپک پر ٹاک کر سکتا ہوں، ہر نقطے پر گفتگو کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ نہ بولنے کے فوائد پر 6 گھنٹے بول سکتا ہوں. تو یہ جو بولنے کی عادت ہے نا، یہ اچھی نہیں ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طویل الصمت، صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل خاموشی اختیار کرنے والے تھے، یعنی اکثر آپ خاموش رہتے تھے. اور آپ نے فرمایا من سمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی. خاموشی بڑی نعمت ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ کہ انسان جتنا غیر ضروری ملاقاتیں کرے گا، یار یار ذرا گپ شپ کریں، بیٹھے ہوئے گلی کوچوں میں، اور پھر یہ جو آج کل موبائل آ گیا ٹاک شوک، اپنے پیاروں سے طویل باتیں کریں اور سناؤ، تو یہ تو ہے ہی وقت کو ضائع کرنے کے لیے. یہ پیکیجز لینا، یہ تو ہے ہی وقت کو ضائع کرنے کے لیے. تو انسان پھر جب گفتگو کرتا ہے تو پھر اس گفتگو میں پہلے مباح کلام ہوتا ہے، یعنی ایسا کلام نہ جس پر ثواب ہے نہ عذاب ہے، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، پھر دنیا کی بات لا یعنی بات، یہاں تک کہ غیبتیں اور فضول گوئی، جھوٹ تک اور بہتان، کیا کیا چیزیں زبان سے نکلتی ہیں. تو جب لڑائی ہوتی ہے تو انسان سب سے پہلے زبان چلاتا ہے، پھر جب وہ زیادہ ہوتا ہے پھر گالم گلوچ بھی ہوتا ہے، پھر ہاتھ چلتے ہیں. پاؤں کی باری تو بہت دیر میں آتی ہے کہ انسان پاؤں سے کسی کو مارے، ٹھڈے مارے ٹھڈے، بہت دیر سے نمبر آتا ہے. پہلے زبان اول چلتی ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ چلتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے شیخ فرماتے ہیں کلام نبوت کی بلاغت دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ زبان سے محفوظ رہے. یہاں پہ ایک عجیب نقطہ ہے، حضرت فرماتے کہ دیکھو زبان سے تو کسی کو اذیت نہیں ہوتی نا، اصل میں تو قول سے یا کلام سے اذیت ہوتی ہے، زبان سے تو اذیت نہیں ہوتی، یہ تو صرف ایک بوٹی ہے بغیر ہڈی کے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح کے وقت میں تمام اعضا ہاتھ جوڑتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہم سلامت رہیں گے اور تیری وجہ سے ہماری ہاتھ پاؤں ٹوٹیں گے. ہاتھ پاؤں کا باقی رہنا اور ہاتھ پاؤں کا ٹوٹ پھوٹ پیدا ہونا تیری وجہ سے ہوگا. صبح صبح اس سے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں سب کہ بھائی کوئی ایسی بات نہ کہنا کہ جس سے ہماری چلاتا زبان ہے اگلا. اس کی ایک مثال پہ میرے شیخ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک شخص کی ایک ڈاکی سے، حضرت میں یہ ہندوستان کا واقعہ ہے، حضرت میرے پرتاپ گڑھ کے آج رہنے والے تھے، فرمایا کہ اعظم گڑھ میں ایک شخص کی ڈاکیے سے لڑائی ہو گئی. اب وہ ڈاکیا نے کچھ تگڑا تھا، اس نے اس کی پٹائی کر دی. وہ صبر کیا، اس نے خاموش ہو گیا، صبر نہیں کیا خاموش ہو گیا، جو صبر میں معافی ہوتی ہے. اور اس نے انتقام لیا عجیب انداز سے. میرے شیخ فرماتے ہیں وہ انتقام ایسے لیے کہ جب وہ شخص گزرتا نا, جب وہ ڈاکے گزرتا تو سلوٹ مارتا اس کو, اور لوگ اس کے ہٹو بھائی ہٹو ہٹو, سرکاری ڈاک آ رہی ہے. اتنا اس کو پروٹوکول دیا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا. جب زیادہ پروٹوکول دے, زیادہ عزت دے تو دماغ خراب ہوتا ہے نا. اتنا پروٹوکول دیا کہ وہ سرکاری ڈاک کوئی, کیا ایسی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے ایسے پروٹوکول ہو؟ اتنا پروٹوکول, اس کا دماغ خراب. تو ایک دن ڈی ایس پی کی گاڑی آ رہی تھی, یہ بازار میں سے ڈاکیا گزر رہا تھا. اب اس کو دماغ تو خراب ہو چکا تھا, اس نے سائیکل بازار میں آگے رکھی, پیچھے جیپ آ گئی. اب وہ ہارن بجا رہے ڈرائیور کی گاڑی ہٹاؤ, تو وہ اکڑ کے بولتا ہے دیکھتے نہیں ہو سرکاری ڈاک جا رہی ہے. اس نے کہا اچھا ابھی بتاتے. اتر کے بھرے بازار میں وہ رپیٹ لگائے, رپیٹ وہ لپیٹا اور رپیٹا کہ بھرے بازار میں اس کی ٹھکائی لگوائی. تو فرمایا کہ دیکھو زبان ہی ہوتی ہے, اس لیے انسان زبان جو چلاتا ہے اس کے نتیجے میں اس نے زبان ہلائی صرف اور دیکھو پٹائی ہوئی. اس لیے کہا خاموشی بڑی نعمت ہے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اب زبان خود اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے, تو اصل میں زبان سے اذیت نہیں ہوتی, اصل میں تو کلام سے اذیت ہوتی ہے. یعنی جو بندہ زبان سے کوئی بات نکالتا ہے, اذیت تو اس بات سے ہوتی ہے. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کلام سے یا قول سے اذیت ہوتی ہے تو زبان کو کا لفظ استعمال کرنا یہ تو فضول و لغو ہوا, قول کہنا چاہیے تھا. محدثین فرماتے ہیں نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور لغو ایسا ممکن نہیں ہے. یہ آپ کے کلام کی بلاغت ہے کہ ایک لسان یعنی زبان فرما کر پورے مضمون کا احاطہ فرما لیا. لذا علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح عمدت القاری میں فرماتے ہیں, فرماتے ہیں آپ کا زبان استعمال فرمانا ایک جامع لفظ ہے. لذا ہوتا یہ فرمایا, اس کی پھر مثال دی, فرمایا قول سے تو تکلیف ہوتی ہوتی ہے, زبان سے بھی ہوتی ہے. وہ کیسے؟ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا ایسے کہ بچے چھیڑتے نا کہ اخرج لسانہ, اس نے اپنی زبان نکالی اور اس کو استحزان ہلا دیا. چھیڑتے نہیں چھیڑتے, اذیت والی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ, کسی نے کچھ کہا اس کو ایسے کر دیا, بچے خوشگن کرتے ہیں نا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی بلاغت دیکھیے, یعنی ایک لفظ میں کتنے معنی پوشیدہ ہیں. سبحان اللہ, کہ صرف زبان خود بھی اذیت اور تکلیف دیتی ہے. ایک وکیل تھا, اس کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میں نے کسی سے قرضہ لیا تھا اور قرضہ لینے کے بعد میں ادا نہیں کر سکا, میرے پاس گنجائش نہیں ہے, کچھ کرو. وکیل نے کہا اچھا بھائی فیس طے ہو گئی کہ اتنے فیس پر؟ اچھا بھائی, عدالت میں لے گیا, اس کو سبق سکھایا, سمجھایا کہ دیکھو تم نے ایسے کرنا ہے. اب جج کے پاس جب گیا تو جج کوئی بات پوچھے تو آگے سے کہے. اب وکیل جج کوئی بات پوچھے وہ کہے, جج نے جب کئی دفعہ پوچھا تو اس نے کہا یار یہ تو پاگل آدمی ہے, اب نارمل ہے, اس کی دماغی حالت ہی ٹھیک نہیں ہے, اب اس پہ کیا مقدمہ کریں. اس نے مقدمہ خارج کر دیا, اس کی جان چھٹی. باہر نکلے, وکیل صاحب نے کہا مبارک ہو تمہاری جان چھٹ گئی, لاؤ میری فیس. اس نے کہا تو میرے پیارے دوستوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کلام, سبحان اللہ کیا عجیب, ایک ایک لفظ اور پھر اب بعد میں ید فرمائے کہ ہاتھ سے اذیت، کہ ہاتھ سے کسی کو چھیڑ دیا، کسی کو گھوسا مارا. تو اب یہ زبان سب سے پہلے چلتی ہے، اس کے بعد ہاتھ چلتا ہے. جب یہ دو کثیر الوقوع اکثر استعمال ہونے والی چیزیں، جب اس پر قابو انسان کو آ جائے گا اور مسلمان اس کی زبان سے اور کسی کی زبان سے اور ہاتھ سے، میری زبان سے میرے ہاتھ سے جب دوسرے مسلمان محفوظ رہیں گے، تو پھر غیر مسلم جس سے کبھی کبھی واسطہ پڑتا ہے وہ کیسے نہ محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. یہ مضمون تھا جو ذہن میں ابھی آیا. میں نے کہا چلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے بیٹھتا ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ میرے بزرگوں کے صدقے میں اپنی محبت کے وہ مضامین عطا فرما جو میرے لیے بھی مفید ہوں اور آنے والے ہمارے دوستوں کے لیے بھی مفید ہوں. ماں جلال، اب مضمون جو پیش کیا تھا، آیت پڑھی، اور ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آن زجاجے کو ندارت نور جا، وہ شیشی کہ جس میں نور جان نہ ہو. سبحان اللہ. یعنی مولانا رومی رحمت اللہ علیہ امت کی ایک عظیم شخصیت ہے. نور جان فرمائے کیا مطلب؟ یعنی جس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت نہ ہو. اس عالم کی جان، کائنات کی جان تو اللہ تعالی کی ذات ہے. فرمایا اللہ نور السماوات والارض، آسمان اور زمین کا نور تو اللہ ہی ہے. لہذا جس کے دل میں نور نہیں ہے تو کیا فرمایا؟ بولے قندیلش، قندیلش مخا، کہ وہ صرف جو ہے پیشاب پخانے کی شیشی ہے، ایسے ہی کو چراغ مت بولو اور ٹارچ مت بولو. یعنی معروبی رحمت اللہ علیہ کے شعر کو میرے شیخ نے اردو میں پیش کیا کہ جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کے انسان نہیں جانور سے وہ کم. یعنی جس کو یہ فکر نہ ہو، درد و غم سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت کی فکر ہو کہ مجھے اپنے مالک اور پالنے والے کو راضی اور خوش کرنا ہے، میری کسی عمل، میری کسی حرکت، میری کسی بات سے میرا مالک اور پالنے والا ناراض نہ ہو جائے. جس کو یہ فکر نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان پیشاب پخانے کی مشین ہے بس. کیا مطلب؟ رات کو کھایا، صبح کو لیٹرین میں جمع کر دیا. کیا زندگی اسی کا نام ہے کہ کھائے، کھایا پیا لیٹرین میں جمع کیا، یہاں گئے وہاں گئے، نہیں رہتے کیوں ہم کو چاہیے جہاں رہنا، نہیں رہتے کیوں ہم کو چاہیے یہ بھی کوئی رہنے میں رہنا ہے، یہاں رہنا وہاں رہنا. یعنی زندگی اپنی مرضی، یہاں چلے گئے وہاں چلے گئے، یہ کر لیا وہ کر لیا، لیکن ہمارے مالک چاہتے ہیں تم مسجد میں آؤ، ہم کو یاد کرو، اللہ اللہ کرو، اور اللہ والوں کے پاس جاؤ، علم سیکھو، دین سیکھو، اللہ تعالی کی محبت اور رضا اور خوشی کو تلاش کرو. یہ زندگی کا مقصد تھا کہ تم اپنے دل میں ہماری محبت کو پیدا کرتے. ہم تمہیں غلام بنا کر اس دنیا میں بھیج رہے ہیں، لیکن تم غلام بن کر واپس نہ آتے، بلکہ ہمارے دوست اور ولی بن کر آتے دنیا میں. یہ زندگی کا مقصد تھا. تو کیا یہ تو جانور، جانور بھی کیا کرتا ہے؟ جانور کا کام یہ ہے، کھایا پیا، اس کو ٹکر ماری، اس کو ٹکر ماری، یہی کرتا نا جانور. تو انسان نے بھی یہی کیا کہ صرف اس بات کی فکر رہی کہ بس جمع کیے جاؤ اور پیٹ میں ڈالے جاؤ، کھاؤ پیو، اور جہاں کسی کیا اس کو یوں ٹکر ماری، ہوئے تو نے مجھے کیا سمجھا ہے، کسی کو یہ کہا، کسی کو وہ کہا، یہ زندگی ہے کیا؟ نہ اپنی نگاہوں پر پہرا، نہ اپنی زبان پر پہرا، نہ اس بات کی فکر میرے کس دیکھنے سے اللہ خوش ہوگا، میرے کس بولنے سے خوش ہوگا، میرے کس سننے سے خوش ہوگا، میرے کس سوچنے سے خوش ہوگا، اس کو اپنے مالک اور پالنے والے کی مرضی کی فکر ہی نہیں ہے. تو یہ تو جانور ہے نا، کہ کھایا پیا جمع کیا، بس یہ زندگی. صبح ہوتی ہی شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ جی دو دن کی زندگی عیش سے گزارو. بھائی میرے پیارے دوستو اور بزرگو، عیش کس چیز کا نام ہے اس کو تو سمجھے. عیش کا حاصل ہی ہے کہ دل کو سکون ملے، یعنی وہ کام جس سے دل کو سکون ملے اس کو عیش کہتے ہیں. اور جو آدمی، ہم جو کام کرتے ہیں کیا ہمیں سکون مل رہا ہے؟ کہ جی ہم ہائپر اسٹار چلے گئے، مختلف مال میں جا کر مصیبت مول لے لی، یہاں گئے، جرمنی گئے، جاپان گئے، دبئی گئے، فیسٹیول میں شرکت کے، بڑا سکون ملے گا. عیش تو اسی کا نام ہے نا، کہ شراب پیئیں گے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے. اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی خوشی تلاش کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی پخانے سے خوشبو تلاش کرے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہ سے خوشی اور سکون اور چین تلاش کرنا ایسے ہی ہے کہ آدمی نجاست سے خوشبو تلاش کرے، کہ جی مجھے اس سے سکون ملے گا. اصل میں ہوتا کیا ہے، اس کی مثال ایسی ہے، ہوتا ہی ہے کہ انسان اس قسم کے کاموں میں لگتا نا، وقتی طور پہ سب بھول جاتا ہے، ہاں بس ہو، لیکن جیسے ہی وہ کیفیت اتری اس کے بعد پھر وہی عذاب شروع. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان پر میں واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں، اور میں نے قسم اس لیے کھائی ہے کہ میرے بزرگوں نے قسم کھائی ہے کہ واللہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کے دل پر جو عذاب کے جوتے پڑتے ہیں کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا. اور ایسے شخص کو جہنم تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی زندگی خود جہنم ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو واللہ جو سکون عطا فرماتے ہیں بغیر اسباب کے، معرومی نے اس کو عجیب انداز سے سمجھایا، فرماتے ہیں کہ آئے اکے در کنجے مسجد مستوشات. یہ ایک مسجد ہے، پھٹی ہوئی چٹائی ہے، پھٹے ہوئے بوریے پر بیٹھا ہے، لیکن سکون پیدا کرنے والے کو یاد کر رہا ہے. فرماتے ہیں اس کو پسینے میں ہے، بجلی نہیں ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اس کے دل کو جو سکون ملے گا واللہ بادشاہ کیا جانا ہے. اور فرماتے ہیں وائے اکے در باغ ترشو نامراد، اور اس باغ میں بیٹھا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، پھولوں کی مہک ہے، چڑیوں کی چہچہاٹ ہے، باد نسیم، باد سبا چل رہی ہے، باد سرسر چل رہی ہے، اور ہر فوارے ہیں، بڑا شاندار منظر ہے، لیکن اس کے دل پر جو اللہ کے عذاب کے جوتے پڑ رہے ہیں اس کو وہاں بھی سکون نہیں ہے. ایئر کنڈیشن یہ کھال کو تو ٹھنڈا کر سکتا ہے، تو ٹھنڈا نہیں کر سکتا. شامی کباب بریانی، منہ پر منہ میں کباب، میرے شیخ کا جملہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان کے منہ میں کباب ہوتا ہے لیکن دل پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے، چین سے نہیں بیٹھ سکتا، سارے عالم میں جہاں چلے جائے. اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، کتنی مصیبتیں اس پر ٹوٹی ہوں لیکن اس کے دل کو جو سکون ہوتا ہے، اللہ اکبر. صدمہ و غم میں، میرے شیخ کا شعر فرماتے ہیں، صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے. یعنی پھول، گلاب کا پھول آپ دیکھیے، کانٹوں کے درمیان پھول کھل جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے دلوں کو غموں اور پریشانیوں کے درمیان میں ان کے دلوں کو خوش رکھتے ہیں، اور وہ ان کے دل مسکرا رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اب جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، میرے پیارے دوستو، اس دل کی مثال ایسی ہے جیسے موبائل ہے، بغیر سم کے کیا کام آئے گا؟ کتنے فون نمبر اس میں ہو لیکن سعودی عرب فون نہیں کر سکتا، حاجی صاحب دعا میں یاد رکھیے گا. اب یہ موبائل ہے تو یہاں سے وہ حاجی صاحب کو فون کر رہا ہے، وہاں سے لبیک کی آوازیں آ رہی ہیں، لبیک اللہم لبیک، حاجی عرفات کے میدان میں ہے، یہاں سے فون کرتا ہے، وہ عرفات کے میدان میں آنسو سے اپنے گناہوں پر دوستوں کے لیے معافی مانگ رہا ہے، مغفرت مانگ رہا ہے، نعمتیں مانگ رہا ہے، اور اپنے گناہوں پر رو رہا ہے. وہ حاجی کو کہتا ہے، حاجی صاحب مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کب؟ جب وہ سم اس کے موبائل کے اندر لگ گئی، ورنہ وہ موبائل کیا ہے؟ کسی کام کا نہیں. لیکن سم ڈل گئی، اب وہ سم ڈل گئی، اب وہ موبائل سے رابطہ کیے ہوئے. بس اسی طریقے سے میرے پیارے دوستوں، اگر ہمارا جسم، اس دل میں اللہ تعالی کی محبت نہیں ہے تو یہ جسم کیا ہے؟ کھا پی کے مسٹنڈے بنے، انڈا کھایا مرنڈا پی، لیکن شیطان کے ڈنڈے کھا رہے ہیں. باڈی تو بہت اچھی بنا لی، لیکن یہ جسم کیا ہے؟ ایک دن قبر میں جائے گا، گل سڑ جائے گا کہ نہیں آئے گا؟ جتنا اچھا جسم بنایا کب میں، کیڑے بھی کہیں گے واہ بڑا تگڑا مال آیا. اور انبیاء علیہ السلام کی کیا شان ہے، صحابہ کی کیا شان ہے، اللہ تعالی کے کتنے اولیاء ایسے ہیں کہ جن کے جسم کیا، ان کے کفن بھی قبر کے اندر صحیح سلامت ہے. ایک مثال امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی ہے. محدث عظیم تھے، فقہ حنبلی کے امام تھے، کئی لاکھ احادیث مبارکہ زبانی یاد تھی، 50,000 احادیث مسند احمد میں ہے جو حدیث شریف کی کتاب ہے. لگا آتا ہے کہ 10,00,000 احادیث یاد تھی ان کو. کتنی؟ 10,00,000 احادیث مبارکہ زبانی یاد تھی ان کو، مختلف روایتوں کے ساتھ، راویوں کے ساتھ. امام صاحب پر ایک ابتلا کا وقت گزرا تھا، بادشاہ وقت نے کوڑے لگائے تھے. وقت گزر گیا، انتقال ہوا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی بات میرے شیخ سنائے کرتے تھے کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مرقات کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ جس وقت ان کا جنازہ گزر رہا تھا، صرف جنازے کو دیکھ کر 20,000 کافر مسلمان ہو گئے تھے، صرف جنازے کو دیکھ کر. اور ان کا ایک واقعہ اور لکھا کہ 230 سال کے بعد، بعد امیتین و ثلاثین سنتن، 230 سال کے بعد ان کی قبر کھل گئی. کس وجہ سے؟ کہ ایک معزز شخص نے، بغداد کے ایک معزز شخص نے درخواست وصیت کی کہ میری قبر امام صاحب کی قبر کے برابر بنائی جائے. اب جب اس کی قبر کھودی جا رہی تھی، گینتی امام صاحب کی قبر پر لگ گئی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے، کتنے؟ امام صاحب کے انتقال کے 230 سال کے بعد قبر کھل گئی. جب قبر کشف قبرہ تو دیکھا گیا کہ جثته لم یتغیر اور وہ کفنہ لم یبلا، ان کا کفن جسم تو کیا، ان کا کفن بھی میلا بھی نہیں ہوا تھا. لوگوں نے یہ منظر دیکھا. آج بھی مدینہ شریف کے قبرستان میں صحابہ نہیں، ان کے کتنے ایسے غلام ہیں کہ جن کی قبر بالکل صحیح سلامت ہے. حکومت سعودیہ ہر 6 مہینے بعد قبر کو کھول کر اس کے باقیات ایک طرف کر کے نیا مردہ آ جاتا ہے. لیکن کتنے اولیاء اللہ ایسے ہیں وہاں پر کہ جن کی قبر کو کھولا نہیں جاتا. جن میں سے ایک میرے شیخ فرماتے ہیں حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب ترجمان السنہ، وہ کتاب بھی ہے، وہ بھی ہیں اور بھی اکابر ہیں جس کا ذکر کیا گیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ وہ جسم جس نے اللہ تعالی کی محبت اپنی دل و جان میں جس نے حاصل کر لی، اللہ تعالی کا نور جس جسم میں آ گیا، اب اس کو قبر کے کیڑے کھا سکتے؟ اللہ اکبر. لہذا جس جسم کی پرورش کر رہے ہیں، اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کسی کے پاس گھوڑا ہے، گھوڑے کو کھلاتا پلاتا ہے، اس پر سواری نہیں کرتا. تو بھائی اس جسم کی تو مثال گھوڑے کی طرح ہے کہ اصل میں اللہ تعالی نے یہ جسم ہمیں گھوڑے کے طور پر دیا کہ تم اس پر سواری کرو اور نماز پڑھ کرو، زبان سے، آنکھ سے، پورے جسم سے ہماری فرما برداری کرو. تو اللہ تعالی کی محبت اس دل میں پیدا ہو جائے گی، تو وہ دل تو کیا، وہ جسم بھی قبر میں صحیح سلامت رہے گا. ایسے ایسے بھی اولیاء اللہ گزرے، سبحان اللہ. لہذا اللہ تعالی کی محبت وہ کیا ہے، محبت کی سم حاصل کرے. کہا جناب محبت کی سم کہاں سے ملے گی؟ تو جس طرح سے سم ہے کمپنی سے یا فرینچائز پر ملتی ہے. فرینچائز والے فرینچ فرائز بھی نہیں کھلاتے، لیکن وہاں سم لے کے لیے جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالی کی محبت کی بھی فرینچائز ہے، اور وہ کیا ہے، اللہ والوں کی مجلس ہے. خانقاہ اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے. لہذا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے جب سندھ بلوچ میں خانقاہ بنائی وہاں پر لکھا شعبہ اصلاح اخلاق و تزکیہ نفس. لہذا لوگ یہ نہ سمجھے کہ خانقاہ کا مقصد یہ ہے کہ جناب جہاں پیر صاحب بیٹھے ہوئے موٹی سی توند لیے ہوئے اور گلے میں مالا پڑی ہوئی ہے اور عورتیں پیر دبا رہی ہیں اور لوگ آ کر تعویذ مانگ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ خانقاہ کا مقصد کیا ہے کہ جہاں دل میں اللہ تعالی کی محبت پیدا کی جائے, یعنی دل میں اللہ تعالی کی محبت کی سم لگا دی جائے. اب وہ سم کیا ہے؟ وہ سم پیدا ہو گئی. اب شہر میں, کسی کو شہر میں, کسی کو ملک میں, کوئی سال عالم میں اس کو انٹرنیشنل رومنگ حاصل ہوتی ہے. یعنی وہ مرید جتنا محنت کرے گا, جتنی محنت کرے گا, اس ملک میں نہیں, وطن میں نہیں, شہر میں نہیں, ملک میں نہیں, سارے عالم میں جا جائے گا, اس کو اللہ تعالی کی محبت کی فکر پیدا ہو جائے گی اور یہ عالم ہوگا جہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں اور کوئی محفل ہو تیرا رنگے محفل دیکھ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے دبئی گیا یا بینکاک, جرمن, جاپان گیا, وہاں پر بھول گیا چلو بھائی یہاں تو کوئی محلے والا نہیں ہے, خاندان والا نہیں ہے, کوئی برادری والا نہیں ہے, شاگرد نہیں ہے, کوئی پیر بھائی نہیں ہے, کوئی مرید نہیں ہے, چلو یہاں تو ذرا اپنی مرضی کریں. ایسا نہیں کہ یار چلو مفت کا مال ہے, اشارہ ہی کر رہی ہے, اگر ہم مسلمان ہیں تو کیا, وہ تو ہے ہی غیر مسلم, اگر ہم نے اس کے ساتھ کچھ کیا تو وہ تو ہے ہی غیر مسلم. گویا کہ ہم نے ایک غیر مسلم کو اسلام میں داخل ہونے سے روک دیا. ذرا دوسرے بھی تو نقطہ نظر سے دیکھیں, وہ کہے گی لو جی مسلمان یہ ہوتے ہیں. کیا یہی کام مسلمان ہو کے کرنا ہے تو کیا فرق رہا, وہ تو یہ بولیں گے. کتنی عجیب بات ہے. اور وہ مسلمان لہذا ایک علاقے میں تشریف لے گئے تو وہاں کہ عیسائیوں نے کیا کیا کہ اپنی لڑکیوں کو سجا سنوار کر کھڑا کر دیا, تاکہ یہ اب صحابہ اور ان کی جماعت جب ان بدنظری کریں گے, ان عورتوں کو دیکھیں گے تو اللہ تعالی کی رحمت ہٹ جائے گی, لعنت آئے گی اور یہ خود ہی قابو آ جائیں گے. اب سپہ سالار نے جب یہ منظر دیکھا تو نظر نیچی کی اور آیت پڑھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے فرما دیئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. ان لڑکیوں نے جا کر اپنے گھروں میں بتایا کہ جن کے لیے آپ نے پھنسانے کے لیے, حدیث شریف میں آتا ہے النساء حبائل الشیطان, یہ عورتیں شیطان کا جال ہیں کہ ان کے ذریعے سے شیطان پکڑتا ہے. کہا جن لوگوں کو پھنسانے کے لیے آپ نے ہمیں بھیجا تھا وہ انسان نہیں, وہ تو فرشتے ہیں, اور وہ علاقہ بغیر لڑے فتح ہو گیا. کیا بات تھی, سبحان اللہ, وہ صحابہ کے تقویٰ نے یہ کام کیا. لہذا آج بھی دل تو ٹوٹے گا کہ نظر بچانے سے دل تو ٹوٹے گا, لیکن وہی ٹوٹا ہوا دل اللہ تعالی کی محبت کا مرکز بن جائے گا, سبحان اللہ. اچھا اب سم لگا لی, اس کے بعد بیلنس بھی تو ڈالنا ہوتا ہے, صحیح ہے نا جناب, کہ موبائل میں بیلنس بھی تو ڈالے. یہ آواز آ جاتی ہے کہ معاف کیجیے گا کہ آپ کے موبائل میں بیلنس ختم ہو گیا. ایک بیچارہ شخص تھا, پڑھا لکھا نہیں تھا, اس نے کسی کو فون کیا, فون کر رہا تھا تو اس سے پیسے مانگ رہا تھا, یار میرے پیسے دو. اس نے کہا یار دے دوں گا, پیسے دو بس مجھے چاہیے, اتنے دن گزر گئے. تو اس نے میں اس کا موبائل کا بیلنس ختم ہو گیا تو آواز آئی, محترمہ کی آواز آئی کہ معاف کیجیے گا اس کال کو کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا بھابھی میں آپ سے بات نہیں کر رہا, بھائی سے بات کر رہا ہوں. تو موبائل میں بیلنس بھی تو ہو کہ جی فون کر رہے ہیں بیلنس نہیں ہے. تو بیلنس کیسے ڈالے, عبادات کرے, ذکر کرے, تلاوت کرے, سنتوں پر عمل کرے, اس سے ہماری موبائل میں بیلنس پیدا ہوگا. جتنا ہم نیک اعمال کرتے جائیں گے بیلنس بڑھتا چلا جائے گا. میرے شیخ رحمت اللہ نے ایک عجیب مثال دی. بعض لوگ ہوتے نا کافر ایسے ایسے, غیر مسلم ایسے ہوتے, بڑے اچھے لوگ ہوتے, بڑے اچھے اچھے کام کرنے, فلاحی کام کرنا, کسی کو تکلیف ہو دکھ درد میں, مال کیسا ہو اپنا وقت بیچارے کو کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو, ایسے غیر مسلموں کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیں گے, مال کی صورت میں یا کوئی مصیبت آنے والی ہوگی اس کو ٹال دیں گے. وجہ کیا ہے؟ میرے شیخ نے فرمایا کہ نیک عمل کی مثال ایسے جیسے ایک نقطہ لگ گیا، ایک پوائنٹ، ایک نقطہ لگ گیا. اب آپ صرف نقطے لگاتے جائیں تو گویا کہ اس زیرو اور صفر ہے، زیرو 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 کتنے سارے لگ جائیں کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ وہ صرف زیرو ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. فرمائے ایمان کی مثال ایک کی ہے، ایک اللہ پر ایمان لائے، توحید ہوئی، اب یہ ایک ہو گیا، ایک لگ گیا. اب عمل سنت کے مطابق کیا، عجیب نقطہ دیکھے، میتھمیٹکس سے، حساب سے دیکھیں کیا پیارا دین سمجھایا. ایک نقطہ کیا، ایک لگ گیا، کلمہ پڑھ، کلمہ شریف پڑھا، ایک لگ گیا، ایک اللہ پر ایمان لائے، ایک آ گیا. عمل سنت کے مطابق کیا تو نقطہ دائیں طرف لگا. جب ایک کے دائیں طرف نقطہ لگ جائے تو کتنا بن جاتا ہے؟ دس. صحیح ہے نا جناب؟ ایک عمل اور کیا، ایک نقطہ اور لگ گیا، کتنے ہو گئے؟ سو. اکائی، دہائی، سینکڑا. بچپن میں پڑھتے تھے نا، جو ہم نے تو کچی پہلی پکی پہلی پڑھی ہے بھائی، پلے گروپ، مونٹیسری، پری مونٹیسری تو ہمیں کیا پتا، یا پیمپر کلاس میں تو پڑھا ہی نہیں، کیونکہ پہلے تو پیمپر نہیں، پوتڑے باندھے جاتے تھے. پہلے تو کچی پہلی پکی پہلی پڑھی جاتی تھی. اور آج کل تو پیسے بٹورنے کے، ماؤں کو نہیں ہے تو بچوں کو پہلے ابھی وہ پیمپر کے زمانے میں اسکول بھیج دو تاکہ جان چھوٹے ہماری. تو لہذا ایک لگا، اکائی آ گئی نا، ایک نقطہ لگا، ایک نقطہ لگا دس ہوا، دوسرا نقطہ لگا سو، ہزار، اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، دس ہزار، لاکھ، دس لاکھ، کروڑ، دس، ایسے ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے. چلو اب انگریزی میں بھی سن لو، کہیں گے اچھا صاحب کچی پہلی پکی پہلی، شاید ملا کو انگریزی نہیں آتی. یونٹ، ٹین، ہنڈریڈ، تھاؤزینڈ، ٹین تھاؤزینڈ، ہے نا؟ اور ٹین تھاؤزینڈ، اس کے بعد ہنڈریڈ تھاؤزینڈ، پھر ملین، اور ٹین ملین، اس طرح سے بلین، ٹریلین تک گاڑی چلی جا رہی ہے. تو یہ کیا ہوا؟ ایک نقطہ، ایک رہو، یونٹ ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے، یعنی کلمہ ہو تو اعمال کی وجہ سے اس کا مال بڑھتا ہی چلا جائے گا. سمجھ میں آئے نا؟ لیکن کہاں، اگر عمل سنت کے مطابق ہوگا تو دائیں طرف لگے گا. تو دائیں طرف لگاتے چلے جائیں تو حساب کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. اور اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، خلاف سنت ہے، تو وہ نقطہ دائیں طرف نہیں لگے گا، بائیں طرف لگے گا. اور ایک کی اگر بائیں طرف نقطہ لگے تو کیا بنا؟ پوائنٹ ون. اور اگر ایک نقطہ اور لگا تو بنا پوائنٹ زیرو ون، اشاریہ صفر ایک، ویلیو اور کم ہوئی. پھر اور ایک نقطہ لگا، اشاریہ صفر صفر ایک، ویلیو اور کم ہو گئی. اس طرح جتنے عمل خلاف سنت یا بدعات ہوتی چلی جائیں گی، بدعت کی وجہ سے ویلیو اور گرتی چلی جائے گی. لہذا وہ جو ایمان تھا، اس ایمان میں کمال کے بجائے اس ایمان میں ترقی اور کے بجائے تنزلی اور نقص پیدا ہوگا. اس لیے کہ نا ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، وہ اسی وجہ سے عمل سنت کے مطابق کیا، ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہاں تک کہ ہزار، دس ہزار، لاکھ، دس لاکھ، کروڑ، دس کروڑ وغیرہ ذالک، اسی طرح سے وہ سیریز بڑھتی چلی جا رہی ہے. سبحان اللہ. تو پتہ چلا عمل کیسے کرے، سنت کے مطابق کرے تو اس کے موبائل کا بیلنس خود بخود ایمانی بیلنس بڑھتا رہے گا. آپ آج کل دیکھیے، یہ جو لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو ٹریولر کارڈ بنتا ہے، فلائنگ پروگرام کہتے ہیں نا، فریکوینٹ فلائر پروگرام ہوتا ہے. شروع میں جب کارڈ بنواتے ہیں تو اس کو کلاسک یا بیسک کارڈ بولتے ہیں. جتنا سفر کرتے رہے پوائنٹ ملتے ہیں، پوائنٹ ملتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو کلاسک اور بلو یا بیسک کارڈ ہوتا ہے وہ سلور ہو جاتا ہے. اور سفر کیا، سلور کارڈ گولڈ بنا، پلاٹینم بنا، ایلیٹ، ایلیٹ گولڈ، ایلیٹ پلس، مختلف ایئر لائنوں کے مختلف وہ ہیں. اب ان کو سہولیات بھی زیادہ ہوتی ہیں. کلاسک کارڈ والے کو الگ سہولت، سلور والے کو الگ. کیسے؟ مثلاً اس کو سہولت یہ ہے کہ وہ بزنس اور فرسٹ کلاس کے کاؤنٹر، اگر اکنامی کا ٹکٹ بھی ہے تو بزنس اور فرسٹ کلاس کے کاؤنٹر پر چلا جاتا ہے.
اور اگر اکنامی کا ٹکٹ بھی ہے تو بزنس کلاس کے لاؤنج میں بھی چلا جاتا ہے. اور اگر گولڈ کارڈ ہے اس کے پاس تو نہ صرف یہ کہ خود بھی جا سکتا ہے بلکہ اپنے ساتھ ایک مہمان بھی لے کے جا سکتا ہے. اور بعض ایئر لائن یہ بھی آپشن دیتی ہے, ان کے یہاں یہ بھی سہولت ہے کہ اگر اکنامی کا ٹکٹ ہے تو اس کو اپ گریڈ کر دیتے ہیں بزنس میں. صحیح ہے نا جناب؟ کیوں؟ پوائنٹ بنتے چلے گئے ہیں. اسی طرح میرے پیارے دوستو, میرے بھائیوں, انسان جتنا جتنا نیک اعمال کرتا چلا جاتا ہے, داڑھی رکھی اور ٹوپی پہنتا ہے, نماز سننے کی ٹوپی اوڑھتا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں, دیکھیے پھر میری عادت پرانی تو فرمائے ٹوپی پہنی نہیں جاتی, اوڑھی جاتی ہے. ٹوپی پہنانے کا کام چھوڑ دو. یا فلاں صاحب ٹوپی پہنا, بہت ٹوپی آدمی ہے وہ, ٹوپی پہناتے ہیں. فرمائے ٹوپی پہنی نہیں جاتی, ٹوپی اوڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ والے اصلاح فرماتے ہیں, میری غلطی, میں بھی پرانا عادی تھی, عادت ہے تو دیکھیے ابھی بھی وہی عادت ہے, لیکن شیخ کی برکت ہے یاد آ جاتا ہے. لہٰذا ٹوپی پہنی نہیں جاتی, ٹوپی اوڑھی جاتی ہے. اس لیے کہہ دیتے ہیں یار دیکھو ٹوپی نہ پہنانا. تو نماز پڑھی, روزہ رکھا, زکات دی, حج کیا, عمرہ کیا, تلاوت کی, مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا, کسی غریب کی مدد کی, کسی بیوہ کی مدد کی, کسی کو دوا دلا دی, اچھا اپنی زبان سے کسی کو راحت پہنچا دی, اس طرح جتنے اعمال کرتے چلے جا رہے ہیں, نتیجہ کیا ہے؟ بندگی کے پوائنٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, بندگی کے پوائنٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پہلے وہ شخص ایک عام مسلمان تھا, اب ایک خاص مسلمان بن گیا. سبحان اللہ. پھر اسی طرح ان پوائنٹ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی ٹکٹ لے سکتا ہے یا کسی دوسرے کو بھی ٹکٹ دلا سکتا ہے. تو پتہ یہ چلا, اسی طرح بندگی کامل ہوگی. حافظ قرآن کے بارے میں آپ نے سنا کہ 10 ان جہنمی لوگوں کو, اپنے خاندان کے وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, حافظ قرآن ان کو جنت میں لے کے جائے گا. کیا ہوا؟ اس کی بندگی ہے نا. اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پاک جب پڑھتا جا اور جنت کے درجات کو طے کرتا چلا جا. اور وہ حافظ قرآن نہ صرف یہ کہ خود جنت میں جا رہا ہے بلکہ اپنے خاندان کے 10 جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, اپنے خاندان کے ان 10 لوگوں کو بھی ہاتھ پکڑ کے ان کو بھی لے کے جائے گا کہ آؤ بھائی کوئی بات نہیں, ہمیں اللہ تعالی نے گولڈ کارڈ دیا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور شہید 70 لوگوں کی سفارش کرے گا. اس کی بندگی کا کارڈ کتنا زبردست کہ وہ 70 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا. اور اللہ والے علماء ربانیین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو جنت میں جانے نہیں دیا جائے گا. کہے گا اللہ میاں آپ کو یاد کیا, ابھی تو کسٹم امیگریشن سے کلیئر ہو گیا, ایف آئی اے والوں نے کلیئر کر دیا, لیکن چیک ان کاؤنٹر والوں نے کیوں پکڑ لیا سیکیورٹی میں؟ تو کہیں گے بھائی بات یہ کہ آپ کو ہم نے, فرشتے کہیں گے ہم نے آپ کو اس لیے نہیں روکا کہ آپ کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے. جنت میں تو آپ جا سکتے ہیں, لیکن آپ جب جنت میں چلے جائیں گے تو جو جنت میں ایک مرتبہ چلا جائے گا پھر وہ جنت سے کبھی باہر نہیں آئے گا. جہنم میں جانے والے تو جہنم سے باہر آئیں گے, اور جو ایک مرتبہ اللہ تعالی کی رحمت اور کرم سے جہنم سے ایک مرتبہ باہر آ جائے گا پھر وہ دوبارہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا, سوائے ایک شخص کے کہ دو بار جہنم میں جائے گا. وہ جنت میں جو ایک مرتبہ چلا جائے گا وہ دوبارہ جنت سے باہر نہیں نکلے گا, لیکن جہنم میں جو جائے گا, جو جہنم میں ایک دفعہ چلا جائے گا وہ جہنم سے باہر نکلیں گے, اب وہ دوبارہ جہنم میں نہیں جائے گا, لیکن ایک شخص دو بار جہنم میں جائے گا. میرے علم میں ایک شخص ہے, ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو, لیکن میرے علم میں ایک ہے. اور وہ شخص کون ہے کہ اللہ تعالیٰ دو شخصوں کو جہنم سے نکالیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایک شخص سے فرمائیں گے کہ تو نے ساری زندگی نافرمانی کی, ہمیں یاد نہ کیا, اور ہماری نافرمانی ہے کہ جا جہنم واپس چلا جا. وہ جائے گا, دوڑتا ہوا جائے گا, دوبارہ جہنم میں کود جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ جہنم سے نکلوائیں گے دوسری مرتبہ, اور فرمائیں گے ظالم یہ تو نے کیا کیا, جب ہم نے تجھ کو جہنم سے نکلوا دیا تھا تو تو دوبارہ جہنم میں کیوں گیا؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ اللہ ساری زندگی میں نے آپ کی نہ مانی، آج ایک دفعہ آپ کی بات ماننے کا موقع آیا تھا اس لیے میں نے آپ کی بات مانی، دوبارہ جہنم میں چھلانگ لگا دی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چل جا، اب تو دوبارہ جہنم جائے گا، چل تو جنت میں جا. اور دوسرے تو بھی جہنم جا، تو نے بھی نافرمانی کی ہے. وہ جائے گا اور جاتے جاتے مڑ مڑ کے دیکھتا رہے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مڑ کے کیوں دیکھتا ہے؟ کہے گا یا اللہ میں نے ایک آپ کے دین کے خادم سے سنا تھا کہ جو ایک مرتبہ جہنم سے نکل جائے گا وہ دوبارہ جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یا اللہ کیا بات ہے، کیا آقا کی حدیث شریف غلط ہے یا اس دین کے خادم نے غلط بولا یا آپ کی رحمت کا بات ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے محبوب نے بھی سچ فرمایا اور میرے محبوب کے غلاموں نے بھی سچ فرمایا، جا تو بھی جنت میں چلا جا. پھر اس کے بعد وہ کبھی باہر نہیں نکلے گا. لہذا اس دین کے خادم کو بھی روک لیا جائے گا، ان اللہ والے علماء ربانیین کو بھی جنت میں جانے نہیں جائے گا. کہیں گے کہ کیا بات ہے بھائی، ہمارا سب کسٹم کلیئر ہے، امیگریشن ہو چکی، ٹھپا لگ چکا، سارے ڈاکومنٹ پورے ہیں. کہا اس لیے نہیں روکا کہ تمہارے ڈاکومنٹ میں کوئی مسئلہ ہے، بلکہ اس لیے روکا کہ کتنے ایسے تمہارے دوست ہیں جو تمہارے پاس آتے تھے، تمہارے سے دین سیکھتے تھے، تم سے دعائیں کرواتے تھے، تمہاری مجلسوں میں بیٹھتے تھے، تم سے محبت کرتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑو، ان کو بھی جنت میں لے کے جا. صحابہ نے پوچھا کہ ایک اللہ والا یا عالم ربانی کتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں. سبحان اللہ، دیکھا آپ نے صاحب، اللہ تعالیٰ یہ وہ اللہ والے کہ جن کی بندگی کی کلاس، جن کی بندگی کا معیار اطاعت و فرما برداری اور گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اس مرتبے پر پہنچ جائے گا کہ اپنے پاس جتنے بیٹھنے والے سب کو لے کر جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جن بزرگوں کا دامن نصیب فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کے دامن کی لاج رکھ لے، اپنی محبت کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو عطا فرمائی، ان کے صدقے میں ہم سب کا بیڑا پار فرما دے. یہ اللہ والی محبت بڑی پیاری چیز ہے کہ محبت کی وجہ سے محب محبوب کے ساتھ ہو جائے گا، یعنی محب محبت کرنے والا محبوب جس سے محبت کرے گا. تو اسی طرح نیک اعمال کرتے رہے، بندگی کا بیلنس بڑھتا رہے گا. اور آپ دیکھیے کہ وہ جو موبائل پر بات ہو رہی تھی نا، اب موبائل کیا ہوتا ہے کہ ایسی جگہ پر جہاں سگنل ٹھیک نہ آ رہے ہو وہاں موبائل کی بیٹری جلدی ڈسچارج ہو جاتی ہے، صحیح ہے نا جناب؟ کیونکہ پریشر پڑتا ہے بیٹری پہ، لوڈ پڑتا ہے، بیٹری جلدی ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح میرے پیارے دوستو، جب انسان گناہوں کے اسباب کے قریب رہتا ہے، مثلا عورتوں میں رہے یا بد نظری کے مواقع ہوں، سڑکوں پر بیٹھ گیا، گلیوں میں بیٹھ گیا، یا ایسے لوگوں سے دوستی کر لی جو گناہ کرتے ہیں، تو اس کی جو دل میں ایمان اور نور پیدا ہوتا ہے وہ بیلنس نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ شخص پھر اس کی بیٹری جلدی ختم ہو جاتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر جماعت کی نماز میں دیر کرنا، بیوی سے لڑنا، دوسرے گناہ کرنا، یہاں تک کہ جس گناہ سے توبہ بھی کر لیتا ہے کہ آئندہ اب یہ گناہ کا کام میں نہیں کروں گا، پھر وہ تو گناہ کا کام دوبارہ کرتا ہے. کیوں؟ بیٹری ڈسچارج ہو گئی. مسئلے ایک آدمی کو جوئے کی عادت ہے، اب جن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر جوا کھیلتا ہے، اب توبہ کرتا ہے کہ بھائی یہ کام میں نہیں کروں گا آئندہ. لیکن کسی کا فون آیا، یار آ نہیں رہے. کہا نہیں یار میں نہیں آؤں گا، مصروف ہوں. کہ یار بس آ جاؤ، صرف ملنے جلنے آ جاؤ، کھیلیں گے کودیں گے نہیں، بس ایسی صرف ملاقات کریں گے. اچھا چلو بھائی، اچھا یار چلو ٹائم پانے اور آؤ لوڈو کھیل لیں. کرتے کرتے انسان قدم بہ قدم آگے بڑھتا ہے، نتیجہ پھر وہی کام شروع کر دیتے. اسی طریقے سے میرے پیارے دوستو، جب ایسے لوگ جن سے توبہ کی کہ اللہ یہ کام نہیں کروں گا، لیکن ان سے دوستی اور آنا جانا رکھا، نتیجہ یہ کہ اس کی توبہ پھر ٹوٹ جاتی. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا صاحب توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو بھائی توبہ میں یہ بات بھی تو شامل ہے، جو لوگ ہمیں گناہ کروا رہے ہیں، جن کے پاس بیٹھ کر ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں، ظاہر بات ہے جب ان سے ملنا جلنا نہ چھوڑے گا تو گناہ کیسے چھوٹیں گے. بندگی جیسی توبہ کی، اب وہ ایمان اس کے بیٹری چارج ہو گئی، لیکن جیسی توبہ کی بیٹری چارج ہو گئی، لیکن گناہ کے اسباب کی کیا بیٹری گرنا شروع ہو گئی. سمجھائیں جناب. اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نا پھر دیکھتے ہیں کہ موبائل کی بیٹری بھی تو چارج ہونی چاہیے ساتھ میں. اب وہ چارجنگ کیسے کروائے؟ موبائل کی بیٹری کی چارجنگ کے لیے اللہ جس طرح موبائل کی بیٹری کے لیے بجلی کی ضرورت ہے، ہمارے ایمان کی بیٹری کی چارجنگ کے لیے تجلی کی ضرورت ہے. ایک صاحب بندے کے یہاں جمعہ پڑھنے آئے کرتے تھے. ایک دن مجھے کہنے لگے کہ جب جمعہ پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بھائی، کہ کہتے ہیں کہ دو تین دن معاملہ بالکل ٹھیک چلتا ہے، غصہ بھی نہیں آتا، نظر کی حفاظت بھی کرتا ہوں، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد دو تین دن کے بعد پھر وہی کام شروع ہو جاتے، پھر وہ بیوی سے لڑنا، بد نظری کرنا، نمازیں چھوڑنا. میں پوچھا جناب موبائل ہے آپ کے پاس؟ کہتے جی موبائل ہے. میں نے کہا موبائل جب آپ استعمال کرتے ہیں تو بیٹری ختم ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہتے جی ختم ہوتی ہے. کیا کرتے ہیں؟ فوراً چارج کر لیتے. میں نے کہا صرف چارج نہیں کرتے، پہلے زمانہ تھا جب ملاقات کے لیے جاتے تھے، پوچھتے تھے جناب السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، سب خیریت ہے، والدین کیسے ہیں، بیوی بچے کیسے ہیں، بھینسیں ویسے ٹھیک چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی. اور اب ملنے جاتے ہیں، سلام تو بعد میں کرتے ہیں، پہلے جا کے پوچھتے ہیں آپ کے پاس سیمسنگ کا چارجر ہے؟ پہلے تو نوکیا کا آیا تو نوکیا کا چارجر ہے؟ جی جی. موٹی پن کا چاہیے پتلی پن کا؟ اور اب سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ جی چارجر. یا بعضے لوگ کیا کرتے ہیں، بعضے لوگ اپنی جیب میں ہر وقت بجلی کا بھی چارجر رکھتے ہیں، کار چارجر بھی رکھتے ہیں. کیوں؟ جہاں ضروری فون آنے والا ہے، موبائل کی بیٹری ختم، جہاں موقع ملے گا وہاں چارج کر لوں گا. تو میرے پیارے دوستو، موبائل کی بیٹری ختم ہونے کی کتنی فکر لگی ہے، لیکن جو ہمارے ایمان کی بیٹری ختم ہوتی ہے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اس کی چارجنگ کیسے ہوتی ہے؟ بخاری شریف کی حدیث شریف میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مدر صاحب دامت برکاتہ اکثر سناتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کے ایک راوی ہیں، تابعی ہیں، حضرت علقمہ رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فقدمت الشام ایک مرتبہ میں ملک شام میں گیا اور وہاں مسجد میں رہ کر فصلیت رکعتین، میں نے دو رکعت پڑھی، تحیت المسجد ہوگی یا صلاۃ الحجت ہوگی، یہ میں اپنے شیخ کی اب تقریر نقل کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دعا مانگی کہ اللہم یسر لی جلیسن صالحا. کیا پیاری دعا، کہ اللہ میرے لیے کسی اللہ والے نیک بندے کی صحبت کو میرے لیے آسان فرما. یسر لی، آسان فرما. فرماتے ہیں کہ میں مسجد سے نکلا، وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی ان لوگوں کے درمیان آ کر بیٹھ گیا. اتنے میں ایک نورانی شکل والے شخص آئے اور میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ من حاضر رجل، کہ یہ شخص کون ہے جن کی شکل ہی بتاتی ہے کہ ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ ان کے دل میں کیا نور ہے. چہرہ ترجمانے دل ہوتا ہے نا دادا، دل میں جب نور ہوتا ہے تو چہرے پہ نور ہوتا ہے، اور دل میں جب گناہ کی نحوست ہوتی ہے تو چہرے پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور جب دل میں بے ایمانی ہوتی ہے تو اس کا اثر بھی چہرے پر ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک نورانی شکل والے بزرگ آ کر بیٹھے، میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، انہوں نے بتایا کہ ہاذا ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ. صحابی رسول ہے نا، صحابی رسول حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی دعا مانگی کہ اللہ نیک صحبت کو میرے لیے آسان فرما، اور اللہ تعالی نے اتنی جلدی میری دعا کو قبول فرما لیا. تو دیکھیے حضرت علقمہ رحمہ اللہ تعالی کو کتنی فکر تھی کہ میری بیٹری چارج ہو جائے، ملک شام میں ہوں، اور اللہ تعالی نے ان کی ایمان کی بیٹری کی چارجنگ کا بندوبست فرما دیا. تو میرے پیارے دوستو، اسی طرح جہاں جائے معلوم کرے یہاں کوئی اللہ والا ہے، کوئی عالم ربانی ہے، اس چاہے ایک لمحے کے لیے بیٹھ جائے، سب اتنا ہی کر لے کہ مصافحہ کر لے، السلام علیکم کہہ دے, وہ فرمائے وعلیکم السلام, مسافہ کیا, اتنا کہہ دیا کہ حضرت دعا کی درخواست ہے, بس یہ کہہ کے چاہے چلا جائے. لیکن اس کا بھی کیا اثر ہوگا, آج کل تو ریپڈ چارجر بھی آ گئے, ٹریولر چارجر, ریپڈ چارجر, پتہ نہیں کیا کیا قسم کی چیزیں آ گئی. ٹیکنالوجی بتا رہی ہے کہ ہمارے لیے دین کتنا آسان ہو گیا, دین کی باتوں کو سمجھانا, کہ وہ ریپڈ چارجر فٹافٹ چارج کر دے ہماری بیٹری کو. تو یہ اللہ والوں کی صحبت سے ایمان کی بیٹری چارج نہ ہو بھائی. تو میرے پیارے دوستو, جب وہ ایمان کی بیٹری چارج ہوگی, جہاں نیک اعمال میں سستی, اچھا جس طرح سے جب موبائل کی بیٹری کمزور ہونے لگتی ہے نا, اس پہ سگنل آنے لگتے ہیں, لو بیٹری, بیٹری کمزور ہو رہی ہے. اسی طریقے سے میرے پیارے دوستو, جب ایمان کی بیٹری کمزور ہونے لگتی ہے نا, تو بھی سگنل آنے لگتے ہیں. وہ کیا سگنل ہوتے ہیں؟ گناہ کے تقاضے بڑھنے لگتے ہیں. دیکھو ان کو اٹھا دو, بس کافی ہے اتنا, تو سگنل آنے لگتے ہیں. کیا وہ سگنل کیا ہوتے ہیں؟ گناہ کے سگنل, گناہ کی طرف رغبت ہوتی ہے, گناہ کا تقاضا ہوتا ہے. یہ علامت اس بات کی ہے کہ ہمارے ایمان کی بیٹری کمزور ہو رہی ہے. تو کیا کرے؟ فوراً اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج کرانے کی فکر کرے. اور اس وقت کیا کرے؟ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت سے تو بیلنس بڑھے گا, لیکن بیلنس کے ساتھ بیٹری کو چارج کرنا بھی تو ضروری ہے بھائی. یہ بیلنس ہو, بیٹری نہ ہو تو فون کر سکے گا؟ تو میرے پیارے دوستو, اسی طریقے سے اس وقت اللہ والوں کے پاس جائے, ان کی صحبتوں میں رہے. اور اگر مان لو کہ ایسی چیز نہ ملے, تو کسی نیک آدمی کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جو بیٹری, کمزور بیٹری کے سگنل آ رہے ہیں نا, تو وہ فوراً سگنل درست ہو جائیں گے. اور اب کیا حال ہوگا, جس طرح سے موبائل کا رابطہ, موبائل کے ذریعے سے سارے عالم میں رابطہ ہو جاتا ہے, اسی طرح سے جب میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کی محبت کی سم دل میں لگ جاتی ہے, بندہ زمین پر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا دل کا عرش اعظم سے رابطہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کیا فرمایا؟ وربطنا علی قلوبہم. جمعے کے دن سورہ کاف پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھنی چاہیے. ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک نور ہوتا ہے. گناہ, ایک ہفتے کے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں, اور ایک نور پیدا ہوتا ہے, اور دجال کے فتنے سے حفاظت میں کام آئے گا. اسی سورہ کاف کے اندر ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اصحاب کاف, وہ انبیاء نہیں تھے, وہ اولیاء تھے, صلحاء تھے. فرمایا وربطنا علی قلوبہم, ہمارا رابطہ تھا ان کے دلوں کے ساتھ. تو پتا چلا اللہ تعالیٰ کا دلوں سے رابطہ ہوتا ہے. اور وہ رابطہ پیدا ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ انسان قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں ہے, لگا ہی جاتی ہے. لہذا محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ والوں کا حال یہ ہے کہ خود زمین پر ہوتے ہیں اور ان کا رابطہ عرش اعظم پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی روح کا رابطہ عرش اعظم سے رہتا ہے. اور سورہ کہف میں ایک عجیب بات اور لکھی ہے اسی آگے کہ اصحاب کہف کا کتا, اب دیکھیں کتا کلبن کیسا نجس جانور ہے. عام نجاست تین دفعہ دھوئی جاتی ہے, کتے کی نجاست کو سات مرتبہ دھویا جاتا ہے. لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر کر دیا. وہ کون کتا تھا؟ اصحاب کہف کا کتا. لہذا علماء فرماتے ہیں یہ کتا بھی جنت میں جائے گا. اور اس کتے کا ذکر قرآن پاک کا جز بن گیا. کیوں؟ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جن اللہ والوں کا فیض کتوں پر ایسا ہوتا ہے, انسانوں پر کیا ہوگا. لہذا فرمایا قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں ہے, لگائی جاتی ہے. جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت. ایک خانہ بخانہ ہے, ایک سینہ بسینہ ہے. یعنی اللہ والوں کے دل سے دل میں اللہ تعالی کی محبت منتقل ہوتی ہے. کہ صاحب وہ کیسے منتقل ہوتی ہے, ہم کیسے اللہ والوں کی صحبت؟ لو جی اب موبائل پہ ہی بات آ گئی نا, بلوٹوتھ نے اس کو بھی آسان کر دی. بلوٹوتھ نے آسان کر دیا نا کہ جی ارے صاحب مولانا صاحب کی تقریر آپ کے پاس ہے؟ جی ہاں ہے. کہا جی موبائل پر ہے. اچھا بھائی میرے موبائل پر دے دیجئے. کہ اچھا آپ اپنا بلوٹوتھ آن کریں. اب بلوٹوتھ آن کر پہلے کیا پیئرنگ کی جاتی ہے, پیئرنگ کی جاتی ہے, اسی کو مناسبت بولتے ہیں. کہ اللہ والوں سے دل ملا, آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا, عمر بھر ناؤ پر بیٹھے مگر ساحل نہ ملا. کہ مجلس میں ہے منافق کی طرح نہ ہو کہ اپنا جسم تو دیا لیکن اپنا دل نہیں دیا. لہذا دل کو بھی حاضر رکھے. تو اب وہ دل کیا ہے کہ اب پیئرنگ ہو رہی ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کے دل میں ایک محبت اور عقیدت پیدا ہوگی کہ میں اس سے دین سیکھوں گا. نتیجہ کیا ہے؟ دل کی بات دل میں اتر رہی ہے, دل کی بات دل میں اتر رہی ہے. اب اس اللہ والے کے دل میں اللہ تعالی کی محبت اور تعلق اور ایمان کے جو نغمے ہیں اور ایمان کی جو چیزیں ہیں وہ دل سے دل میں منتقل ہو رہی ہے, ایسے کہ کسی اور کو پتا بھی نہیں ہے. جیسے ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں چاہتی ہے چیز, کسی اور کو پتا چلتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سر آپ, آواز آتی ہے ہلکی سی کہ جی فلاں شخص آپ کو, فلاں موبائل آپ کو پیغام بھیجنا چاہتا ہے, قبول کیا کہ نہیں؟ ایکسپٹ اور ریجیکٹ, ڈو یو ایکسپٹ اور ریجیکٹ؟ اس نے کہا ایکسپٹ. بس وہ پیغام دل میں موبائل سے دوسرے منتقل ہو گیا. لہسا ایسے ہی مجلس جو ہو رہی ہوتی ہے زبان سے تو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے لیکن دل سے دل میں ایک پیغام اتر رہا ہوتا ہے. اور وہ پیغام دو طریقے سے ہوتا ہے, ایک تو زبان کے ذریعے سے کان میں سے دل پر وہ دستک دے رہا ہوتا ہے, نوک کر رہا ہوتا ہے, کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے, دل کھول دو. اس نے کہا جی ہاں آمننا و صدقنا, میں نے قبول کیا. اور بس دروازہ کھول دیا, بس وہ اندر بات اتر گئی, ایک ہلکی سی ٹنگ کی آواز آئی اور وہ پیغام اندر منتقل ہو گیا. بلکہ بعض مرتا تو کیونکہ وائبریشن سائلنٹ پر لگا دیا, اندر چلا پیغام جا رہا ہے. کس مجلس میں کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ ہر کس اس میں بیٹھ کر کس شخص نے کس گناہ سے توبہ کی ہے, دوسرے کسی کو نہیں پتا ہوتا. اس نے کہا دل میں بات آئی, اس نے کہا یار میں فلاں گناہ کرتا ہوں, بس میں توبہ کرتا ہوں آج اسی وقت کہ میں واللہ اپنے مالک کو اب ناراض نہیں کروں گا. کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ اس شخص نے چپکے سے کیا توبہ کی ہے, اور وہ دل میں پیغام منتقل ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے دلوں کو بھی اپنی محبت عطا فرما دے. میرے پیارے دوستو, اللہ دیکھے جیسے موبائل ہے سارے عالم سے رابطہ ہو جاتا ہے, ایسے ہی جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی سم لگ جاتی نا تو خالق عالم سے رابطہ ہو جاتا ہے. اور عرض کیا, یہ محبت کی سم اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت, اپنا قرب اور تعلق خاص نصیب فرما دیجیے. دعا کیجیے یا اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما, اپنی محبت اور اپنی رحمت ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ بے شرمی بے حیائی جانوروں والی زندگی سے ہماری زندگیوں کو پاک فرما, اور یا اللہ اپنی محبت, اپنے قرب اور تعلق والی زندگی عطا فرما. 100% ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا, ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما, ہمارے ظاہر کو یا اللہ اپنے پیار کے قابل بنا, ہمارے باطن کی اصلاح فرما, تعمیر وطن کی توفیق عطا فرما, تعمیر دین اور تعمیر محبت کی توفیق عطا فرما. جس اللہ والے کی صحبت سے یا اللہ ہماری اصلاح مقدر ہے, اس کی محبت ہمارے دل میں عطا فرما, اور اس کی صحبتوں سے یا اللہ تعالی ہمارے اخلاق حقیقی اصلاح فرما, ہمارے یا اللہ تعالی محبت کی تعمیر فرما, اور یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی آسانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری غفلت کو محبت اور توجہ سے تبدیل فرما دیجئے, ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما, ہمارے گھر والوں, ہماری اولادوں کی حفاظت فرما, ہمارے گھروں کی حفاظت فرما, ہمارے تجارتی مراکز کی حفاظت فرما, ہمارے شہروں کی حفاظت فرما, ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما, ہمارے دین کے مراکز کی حفاظت فرما, ہمارے دین کے خدام کی حفاظت فرما. ایک ایک مسلمان کی یا اللہ, عالم سارے عالم میں ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. یا اللہ یا امن اور سکون عطا فرما.
بدامنی کو امن سے تبدیل فرما، اور یا اللہ تعالی ظالموں کو ظلم سے باز فرما، مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اللہم اجعل سارنا علی من ظلمنا، اللہم اجعل سارنا علی من ظلمنا، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، یا اللہ ہم میں سے جو اس بات جنہوں نے کہا، کہنے والے، سننے والے اور سننے والیاں سب کو قبول فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما، اپنے جذب کی تجلیات کو عام فرما، تام فرما اور تمام فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اذان ہوگی۔